ومن الذين عدو میں واو آگے الگ استئناف کی ہے یا واو عطف کی ہے؟ یہ دو عطف والے، یعنی ایسے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں، منافقوں میں سے بھی ہیں، جو مسارت فی الکفر کرتے ہیں، ان سے آپ پریشان نہ ہو. پھر ترجمہ یوں ہوگا، ہاں جی، عطف کے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وقف پھر من الذین حادو پر ہی ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے یہ معانقے مقرر کے وہ اسی معنی کے لحاظ سے تھے کہ یہ فکرہ ادھر لگائیں تو معنی یوں بنتا ہے، ادھر لگائیں تو یوں بنتا ہے. وہاں دونوں طرح درست ہے ترجمہ، جس طرح بھی کر لیا جائے. سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے. سماع اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ کان دھرنے والا، توجہ سے سننے والا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے ویسے، لیکن صحیح معنی اس کے لیے مستمعون ہوتا ہے. مستمعون استماع میں توجہ اور اٹینشن سے سننا. سمبا سننے کا چسکا بہت ہے، یا بہت ٹوہ میں لگے رہتے ہیں سننے کے لیے، ان معنوں میں یہ مبالغے کا صیغہ آتا ہے. لل کذب، اب یہ بجائے مضاف ہونے کے کہ سماعون کذب یوں بھی ہو سکتا تھا، لل کذب کہا ہے، اور اس کی وجہ گرامر والے کہتے ہیں جیسے آگے آ رہا ہے نا لقوم آخرین، کہ وہ جھوٹ کی طرف زیادہ کان کرنے والے ہیں، اور وہ مطلب یہ لیتے ہیں اسلام کا کہ تاکہ آگے جا کے پھر جھوٹی باتیں بتائیں، یعنی وہ اس لیے کان کرتے ہیں کہ آگے جا کے اس سے کذب پھیلائے، باتیں ایسی سنتے ہیں کذب پھیلانے کے لیے. یہ لیل کذب کا معنی یہ کیا گیا ہے، جھوٹ پر کان کرنے والے ہیں یا بہت زیادہ سننے والے ہیں کذب کی خاطر، یعنی کذب پھیلانے کی خاطر آگے جا کے جھوٹی خبریں بنانے کے لیے باتیں سنتے ہیں کہ کچھ سنا پھر اس میں جھوٹ ملایا اور آگے کیا. ہاں جی، ہاں، لے کا معنی لل کذب کے لیے، یعنی کی خاطر، آگے جھوٹ کی خاطر سنتے ہیں، مطلب یہ کہ جھوٹی خبریں بنانے کی خاطر سنتے ہیں. ورنہ یوں تو ہو سکتا تھا سماعون الکذبا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ کے سننے والے، لام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سیدھا مفعول بھی ہو سکتا تھا، ترکیب اضافی بھی ہو سکتی تھی سماع الکذب. جی، وہ پھر مانا وہی ہوا نا، جاسوسی کا تفسیری ترجمہ ہو گیا، یعنی جاسوسی کے لیے تاکہ بات سنے، کیونکہ آگے پھر آ رہا ہے سماعون لقوم آخرین، اصل جاسوسی کا معنی اس میں آتا ہے، وہ زیادہ سنتے ہیں اس لیے ایک اور لوگوں کے لیے، لقوم آخرین ان کی خاطر سنتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، لم یاتو کا جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، کچھ اور لوگ، قوم آخرین، لم یاتو کا اس کی صفت آئے گی، جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، ان کے لیے سنتے ہیں، یعنی تاکہ ان کو جا کے سنائیں، بدزن کریں، بھڑکائیں، جو کچھ بھی ہو. اس طرح سے ہی جاسوسی کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ پر کان کرنا، یا جھوٹ کی خاطر بہت کان لگا کے سنتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے باتیں غور سے سنتے ہیں اور توجہ سے اور ٹو لگا کر سنتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، تاکہ ان تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جھوٹ سچ ملا کے. اردو والوں نے کیا کیا دونوں کا ترجمہ؟ سماعون
جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو، اور جاسوسی کرتے ہیں دوسری جماعت کے
لیے،
دوسری جماعت
کے ساتھ فکرہ نہیں نا مکمل ہوتا، دوسری ایک اور جماعت کے لیے جو کہ ابھی تجھ تک نہیں آئے. یعنی جھوٹ تو پھیلا سکتے ہیں ان میں بھی جو وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ابھی نہیں آئے، دور ہیں، ان تک یہ، اس لیے سماعون کے دونوں کا استعمال الگ الگ ہے، جھوٹی باتیں پھیلانا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سننا، ان کو جا کے آگاہ کرنا جو ابھی وہاں آئے نہیں، انہوں نے موقع پر تو کچھ سنا دیکھا نہیں، ان کو جو بات پہنچا دی جائے وہ لے قوم آخرین ہے. اور بہرحال اس صورت میں سماعون کا ترجمہ ہیں جھوٹ سننے والے ہیں، تب کریں گے جب اگر اس کو خبر قرار دیں اور مبتدا معذوف ہو، یا من الذین حادو میں پھر سماعون لگائے، جیسے تب من الناس من یقول آمنا باللہ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو جھوٹ پر کان دھرنے والے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کے لیے باتیں غور سے سنتے ہیں، یا بڑے ٹوہ میں، غور سے سننا تو نہیں، ٹوہ باتوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں سننے کے لیے تاکہ ان تک بات پہنچائیں. یہ بات یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعریف چونکہ یہودیوں کی ہے منافقوں کی تو نہیں ہے، تو یہ پھر بہتر لگتا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سے آگے ساری عبارت سمجھی جائے، یعنی وہ من الَّذِينَ هَادُوا میں ہی سماعون للکذب ہیں، انہی میں سماعون لقوم آخرین ہیں، انہی میں محرفون الکلم ہیں، اس طرح سے یہ وَمِنَ الَّذِينَ کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے یہ مضمون، وہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو، کلم کلمہ کی جمع ہے، من بعد مواضعه اس کے رکھنے کی جگہوں کے بعد، یعنی بعد اس کے، یہاں بعد ہے دال کے ساتھ، ایک جگہ شاید غاد کے ساتھ بھی آیا ہے، شاید پہلے پڑھا تھا آپ نے، من بعد ان کے بعض جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یہاں ہے من بعد مواضعه کلام اچھا ہم کا تو خیر نہیں میں نے بنتا، وہی من بعد کا ہوگا، من بعد مواضعه یعنی ان کے رکھنے کی جگہ مقرر کی جا چکی ہے پھر بدلتے ہیں، من بعد کا معنی یہ ہوگا کہ کلمات کے رکھنے کی جگہ ہیں اور رکھنے کی جگہ سے مراد عبارت میں جہاں وہ فقرہ آتا ہے یا پھر معنی بھی اس کا موضع ہوتا ہے، موضع کی جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں محلن حال ہے، موضع حال میں ہے، اس طرح
منافق کی علامات میں سے بھی بات بن سکتی ہے، یہ سارے باتیں
آزو کے اعتبار سے بظاہر یحرفون سے ہو سکتا ہے کہ یہ الگ فکرہ ہو اور انہی کے لیے ہو، اور یہ منافقوں کے لیے سماعون للکذب یہ تو اپلائی کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے من الذین ہادو پر بھی عطف کیا ہے، وقف کیا ہے تاکہ اس دونوں کی یہ کیفیت ہو جائے، اور تحریف کلمات منافق بھی کیوں نہیں کرے گا، اسلام کا نام لیتا ہے لیکن اسلام کے مارے میں مخلص نہیں، تو ممکن ہے وہ معنوی تحریف وہ بھی کرتا رہے، زیادہ بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے تو یہودیوں پر ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تحریف کلمات یہودیوں کی خاص برائی، بلکہ عیسائیوں کی نہیں، یہودیوں کی برائی بیان کی گئی ہے، یقولون کہتے ہیں، یہ بھی یہودیوں ہی کا قول ہے جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے، ان اوتی تم ہاضا اگر تم کو دیا جائے یہ، اوتی یا اور اوتی تم دیے گئے مجبول کا صیغہ ہے، ہاضا یہ بات، یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز جیسے ہم کہہ رہے ہیں، ہاضا میں کسی قول کی طرف اشارہ ہے جو وہ کہتے تھے، ان اوتی تم ہاضا اگر یہ دیا جائے تم کو، فخذو ہو تو لے لو اس کو، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا ہو اور اگر تم وہ نہ دیے جاؤ، یوتا کی گردان کرے تو نہ ہوگا نا، تم دیے جاؤ تو کا نون گر گیا لم کی وجہ سے، لم تو ہو تم نہ دیے جاؤ وہ چیز، فاحذروا تو بچ کے رہو، حذر یا حذرو احتیاط کرنا بچ کے رہنا، پھر یعنی اس کو قبول نہ کرو، یہ ان کے پاس فیصلوں وغیرہ کے بارے میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ سوال پوچھو، یہ مقدمہ لے جاؤ، یوں فیصلہ کرے تو قبول کر لینا اور یوں کہے تو نہ لینا، پہلے سے ہی ایسی باتیں شان نزول میں اور آگے بلکہ آ بھی رہا ہے ذکر، ان کی طرف اشارہ ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جو بھی ایسا ہے کہ اللہ ارادہ کر لیتا ہے اس کی آزمائش کا یا اس کو فتنہ میں ڈالنے کا، فتنہ کے میں نے آزمائش ہیں، اور یا فتنہ کے بنیادی معنی آزمائش ہے، پھر اس کے نتیجے میں آنے والی سزا کو بھی قرآن میں فتنہ کہا گیا ہے، فتنہ پر میں نے گمراہی بھی کیا گیا ہے، فتنہ پر میں نے جنگ اور فساد بھی کیا گیا ہے، بنیادی معنی اس میں آزمائش کا ہے، بندے کی آزمائش کہیں خاص مومنوں کی آزمائش مراد ہوتی ہے، کافر جو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کہیں عام آزمائش، جس کی آزمائش کا اللہ ارادہ کر لے، ارادہ یریدو سے من شرطیہ کی وجہ سے مجزوم فعل ہو گیا، یرید کا، ومن یرد اللہ اور جس کا کہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ فتنتہ اس کے فتنے کا، اس کو آزمانے کا، شاہ صاحب نے اس کا معنی ضلالت کیا ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، فلن تملک لہ تو نہیں قبضے میں رکھے گا، ہرگز لن تملک تیرے ملکیت میں ہرگز نہیں ہوگا، لہو اس کے لیے یعنی اس کو فائدہ دینے کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے پر یا اللہ سے شیئن کچھ بھی، تو تیرے اختیار میں پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو تو روک لے، باقی رہ گیا یہ کہ اللہ کا ارادہ کس چیز کے ساتھ مربوط ہوتا ہے تو اس پہ ریشنلائز کرنے والوں نے اور معنی کیا، مطلقاً قدرت کا معنی کیا کرنے والوں نے اور معنی کیا، لیکن یہ کہ اللہ کا ارادہ کرنا اس میں ہے، باقی ارادے کی وجہ کیا ہے، کہ علت اس میں حکمت کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ رہ جاتا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک وہ سب، الذین وہ ہیں جو کہ لم یرد اللہ، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا، ان یطہر کہ پاک کرے، طہر یطہر قلوبہم ان کے دلوں کو، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی وہ پاکیزگی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہاں بھی وہی بات کہ اللہ نے یہ ارادہ ان کے اعمال کی وجہ سے کیا، یا کس قانون کے تحت ہے. لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں ان کے لیے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، خزی رسوائی ذلت ہوگی، ولہم اور ان کے لیے ہوگا یا ہے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم ایک بڑا عذاب. یہ ان کے ان اعمال، رسول کی جاسوسی کرنا وغیرہ جو بھی ہے، جو ان کا رول تھا اس کے مطابق ان کی سزا کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. پھر فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، جھوٹ کے لیے بلکہ، یعنی جھوٹ کی خاطر سنتے ہیں، اور اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کے. سحت کے معنی حرام ہوتا ہے، بعض نے پھر اس کا معنی رشوت کیا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ویسے اصل سحت کا معنی بربادی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اسحت یسحت، اسحاتن کے معنی ہوتے ہیں برباد کرنا، قرآن کریم میں آئے گا آگے سورۃ طہٰ میں، فیسحتکم بعذاب، تو اس سے پھر سحت کے معنی ہے بربادی، پھر مراد ہے جو سب چیزوں کو برباد کر دے. حرام چونکہ بندے کے اعمال یہ سب کچھ برباد کرتا ہے، اس لیے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ بھی سحت کو اس لحاظ سے بربادی کی چیز سمجھتے تھے کہ دنیا میں اس کی ریپوٹیشن برباد کر دیتا ہے، ان معنوں میں وہ بھی سحت کا معنی لیتے تھے. تو اس لحاظ سے اکالون علیہ سحت، حرام کے بہت زیادہ کھانے والے، دونوں مبالغے کے صیغے آئے ہیں. یہ بظاہر یہودیوں کی صفت ہی ہے، لیکن جنرل اپلائی کرے جس پر بھی تو پھر وہ یہودیوں والا ہی ہوگی صفت. اس میں وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں چار گروہوں کا ذکر کیا ہے الفاظ القبیر میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، گمراہی کی چار مختلف قسمیں تھیں، ایک تو تھے مشرکین عرب، اور ایک تھے یہودی، ایک تھے عیسائی، اور چوتھے تھے منافق. تو ہر ایک کی گمراہی کے الگ الگ اسباب اور الگ الگ صورت تھی. یہ سارا مضمون بیان کرنے کے بعد پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ لوگ ماضی کا قصہ تھے اور گزر چکے، بلکہ تمہارے اپنے اندر بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں. پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ مشرکوں کی مثال دیکھنی ہو تو پھر جاہلوں کو دیکھ لو، عوام کو، وہ آپ کو مشرکوں کے لیول پر ہی نظر آئیں گے. یہودیوں کی مثال لینی ہو تو اپنے منافق علماء سو کو دیکھ لو، اور نصرانیوں کے مثال انہوں نے پیروں اور مشائخ سے دی ہے، اور منافقین کی مثال دی ہے بیوروکریسی اور عمراء اور افسر اور وزراء سے. یعنی یہ انہوں نے چار مثالیں دی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک یہودی بیٹھا ہے، ایک عیسائی بیٹھا ہے، ایک منافق بیٹھا ہے، اور ایک مشرک بیٹھا ہے، اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور پہچانے اور اس کو باہر نکالے، ورنہ اس کے اندر وہ، یعنی فطری طور پر ایک یا استعداد ہے، اس کو پکڑنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی مشرکوں والی عادت تو نہیں، یہودیوں والی تو نہیں، منافقوں والی تو نہیں. تو اس طرح سے سماعون للکذب اکالون للسحت یہودیوں کی خرابی ہے لیکن عام بھی ہے. تفسیروں میں کہیں پڑھا تھا کہ سماعون بہت زیادہ جھوٹ کے رسیا ہونا، اگر ہم اس پہ غور کریں تو پھر یہ ناول، افسانے، کہانیاں، ڈرامے، یہ بھی ایک جھوٹ کا چسکا ہی ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے. اور اس سے بھی زیادہ یہ اپلائی کرتا ہے خوشامد پسندی پر، کہ جو خوشامد پسند کرتا ہے، کرنے والے کی تو کوئی مجبوری بھی ہوگی چلیے، لیکن پسند کرنے والا سوائے اس کے تو وہ جھوٹ سننے کا مزہ اسے آتا ہے، اسے پتا ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ اپنے القاب سن کے اور اپنی تعریف سن کے. تو اس لحاظ سے یہ سماعون خوشامد پسندوں پر رعایت اپلائی کرتی ہے, اور اکالون زیادہ حرام کھانے والے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکثرت حرام کھاتے ہو, کوئی حلال حرام کی تمیز نہ ہو, لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اکال سحت ہونے کی انتہا یہ ہے کہ اگر خود حرام نہیں کھا سکا تو اس خواہش میں ہی زندگی بسر کرے کہ کاش مجھے بھی حرام کھانے کا موقع ملتا, مجھے نہیں ملا تو میرا کوئی داماد ہی حرام خور مل جائے, کوئی بیٹا ہی حرام خور ہو جائے, یہ بھی بڑی بات ہے. گویا کہ وہ تمنا حرام کھانے کی جو ہے اس میں بسر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اکال سحت ہونا یہ ہے. بہرحال یہ تفسیری نکتے ہیں جو بعض لوگوں کو سوجے. فَإِن جَاءُوكَ, بس اگر وہ تیرے پاس آتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم حال میں ترجمہ کر رہے ہیں, آتے ہیں یعنی آئیں, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ, تو ان کے درمیان فیصلہ کر, اور یہاں مراد ہے آئیں تیرے پاس کوئی مقدمہ لے کر, کیونکہ اگلی عبارت اس پر دلالت کرتی ہے. او اعرض عنہم, یا ان سے منہ موڑ لے, یعنی نہ فیصلہ کر, تو اگر چاہے تو فیصلہ نہ کر اور چاہے تو فیصلہ کر. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اگر تو ان سے اعراض کر لے گا اور فیصلہ وغیرہ نہیں دے گا, فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا, وہ ہرگز تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لَنْ يَضُرُّكَ, دَرَّ يَضُرُّ. وَإِن حَكَمْتَ, اور اگر تو فیصلہ کرے ان کے درمیان, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ان کے درمیان. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ان کے مقدمے لانا وغیرہ کے قصے شان نزول میں بیان ہوئے ہیں, کسی زانی کا کیس لائے تھے یا کچھ, اور اس سچویشن کو ہم جو حکومتوں میں رہتے ہیں اور عدالتوں کے نظام سے واقف ہیں وہ شاید نہیں سمجھ سکتے. جہاں حکومت کا نظام نہیں ہوتا اور عدالتیں سرکاری نہیں ہوتی, ان معاشروں میں بھی, یعنی جسے کہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, اس کے کچھ اصول ہیں ہمارے دیہات میں اب تک پائے جاتے ہیں. ہر بات ضروری نہیں کہ عدالت میں لے جائیں, وہاں بڑے بڑے آدمی چودھری مشہور ہوتے ہیں, ان کے پاس کیس لے جاتے ہیں. چوریوں کے تو اکثر ہوتا ہے نا کہ اس سے نیا لینا ہے, یہ ہمیں شک ہے کہ تم ہمارے چور ہو, وہ کہتا ہے ہم نہیں ہیں, چوری ہو گئی ہے, اس سے کہتا ہے اچھا فلاں اور فلاں یہ تمہیں منظور ہے کہ وہ تمہیں بری کر دے تو ٹھیک ہے, پھر تم بری سمجھے جاؤ گے ورنہ نہیں. اور اس آدمی پہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ پھر بعض دفعہ چھ چھ مہینے کی مہلت لے کے فیصلہ دیتے ہیں, اپنی طرف سے پوری ٹو لگاتے ہیں چوروں کے ذریعے سے اور کسی طرح سے کہ ان کا کوئی واسطہ نہ ثابت ہو, اور اگر وہ فیصلہ نہ دے تو وہ پھر انہوں نے ضامن وامن رکھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں بری نہیں کرے گا, فرض کیجیے تم تو ویسے ہی چھوٹ جاؤ گے, ہمارے 10,000 کی چوری ہوئی ہے, 20,000 کے دو ضامن دو, کہ اگر اس نے تمہارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو وہ ضامن پھینک لیا ہمیں مال دیں گے. تو یوں ایک نظام جسٹس کا ہے, اس میں لوگ تھانے وانے نہیں جاتے, بالکل اپنے طور پر سب فیصلے کا, تھانے والے نے کیا کرنا ہوتا ہے, چوروں وغیرہ کا نظام یہی ہوتا ہے. میں یہ سلسلہ اب تک چلتا ہے, یہی عربوں میں تھا, وہاں حکومت نہیں تھی, وہاں کوئی کسی پارٹی میں کوئی جھگڑا ہوتا تو کسی مشہور آدمی کے پاس لے جاتے کہ اچھا تمہیں یہ بھی منظور ہے ہمیں بھی منظور ہے چلو. تو اس طرح سے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کیس لاتے تھے اور لاتے ہوں گے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, وہ معاشرتی اس نظام کے ماتحت ایسا ہوتا تھا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ یہ تھا کہ اس معاشرتی نظام سے ہٹ کر انہوں نے اپنے قانون کے مطابق, یا پھر ان کو پابند کرتے تھے کہ تمہاری ہی کتاب کے مطابق فیصلہ دوں, اس پہ وہ گھبرا کے آئے اسی لیے تھے, جیسے کوئی انگریز یا امریکہ میں کوئی کہے چور کو کہ تیری شریعت کے مطابق تجھے سزا دوں, اور وہ عیسائی تو جانتا ہوگا کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا, یہ خود گھبرائے گا کہ نہیں مجھے یہ سزا نہیں, تم مجھے اپنے قانون کے مطابق ہی سزا دے لو, وہی بہتر ہے. یہ اس قسم کی پوزیشن ان واقعات کی بیک گراؤنڈ میں جو واقعات لکھے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے سچویشن ایسی تھی. تو باقی نقصان نہ پہنچانا, نہیں فیصلہ کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے, وہ کیا تو تیرا کوئی برائی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ویسے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے کیوں فیصلہ نہیں قبول کیا, یہ وہ بدنام کریں یا کچھ. اور آخر پہ آتا ہے وہ کیفا یو حکمونا کا, اور وہ تجھ کو حکم کیسے بنائیں گے, حکم یو حکم تحکیمن, کسی کو حکم بنانا, اس کو کہنا کہ تو ہمارا فیصلہ کر دے, حکم یو حکم, اور یو حکمونا کا وہ تجھ کو حکم بناتے ہیں, کیفا یو حکمونا کا وہ تجھ کو کیسے حکم بنائیں گے بھلا, وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاتِ واو حالیہ ہے، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، خدا کا قانون ہے، یہ سالت میں بھی ہے، تعریف کیا ہوا یا کچھ، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ان کتابوں میں احکام الہی اور کلام الہی اب بھی موجود ہے. ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ان گاسپلز میں یا تورات میں قطعاً کلام الہی نہیں ہے، یقیناً ہے، بلکہ ترجمے وغیرہ کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سٹائل کوئی آسمانی گفتگو کا سب ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اس میں پایا جاتا ہے. تو ان کے پاس تورات ہے، تورات کی بات پہلے ہو چکی ہے مادہ وغیرہ کے لحاظ سے، فیہا حکم اللہ، اس میں ہے اللہ کا حکم، یعنی اس میں اللہ کا قانون، جو مقدمہ بلایا تھا اس کا فیصلہ ضرور تھا. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، رو گردانی کرتے ہیں اس کے بعد، یعنی اللہ کا قانون ان کے ہاں موجود ہے، اس سے ہٹ کے آتے ہیں، ہمارا تم فیصلہ کرو. وما اولئک بالمؤمنین، وہ تو حقیقت میں مومن ہے ہی نہیں، اپنی کتاب کے مومن بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ اس کو ماننا قانون اور پھر فیصلے دوسروں کے جانا، یہ یہودیوں کی ایک برائی بیان ہوئی ہے، یعنی خدائی قانون کے مطابق فیصلے نہ جانا. آگے یہی تفصیل آ رہی ہے کہ اسی پوائنٹ پر کہ خدا کی کتاب فیصلے کرنے کے لیے ہوتی ہے، نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے مقدمات اس پہ فیصل ہونے چاہیے، اختلافات اس کے ذریعے سے دور ہونے چاہیے، لیکن یہودی یہ نہیں کرتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو واقعات کوئی زنا وغیرہ کے بیان ہوئے ہیں وہ اس کی ایک مثال تھے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، اب تورات کی بات ہوئی تو کہا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں تھی ہدایت اور روشنی. فیہا ہدی ونور مبتدا مؤخر ہے، فیہا پہلے آ گیا جار مجرور، آگے ضمیر تورات کے لیے ہے کیونکہ علامت تانیث کی تے ہے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یحکم بہا، اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا کرتے تھے. یہ تھے کریں گے وہ پچھلے ماضی کی وجہ سے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا کرتے ہیں، لیکن مضمون کے اعتبار سے کہ انبیاء ماضی کا ذکر ہے اس لیے ہم ترجمہ یوں کریں گے، یعنی کانو یحکمون کے معنوں میں آیا ہے، یحکم بہا، یا اس کا حال ہوگا کر لیں تو بھی وہی بات، اس حالت میں کہ فیصلہ کرتے تھے، ترجمہ پھر بھی تھے سے ہی کرنا پڑے گا. بہا اس کے ساتھ، یعنی تورات کے ساتھ، یعنی تورات کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. ان نبیون انبیاء، فاعل ہے یحکموں کا، الذین اسلموا، وہ نبی جو کہ مسلمان تھے، الذین اسلموا، جنہوں نے خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، لفظی ترجمہ کریں اور اصطلاحی ترجمہ کریں تو پھر یہی بنتا ہے، وہ انبیاء جو کہ مسلمان تھے. للذین ہادو، فیصلہ کیا کرتے تھے یہودیوں کے لیے، یہ اس یحکم کے بہا کتاب کے ذریعے سے، ان نبیون فاعل، للذین ہادو، یہودیوں کے لیے فیصلہ کیا کرتے تھے، اور الذین اسلموا، نبیون کی صفت ہے. یہ کہ نبی کوئی مسلمان اور غیر مسلمان ہوتے ہیں یہ تو ہے نہیں، تو پھر یہ الذین اسلموا دراصل اس بات پہ زور دینے کے لیے ہے کہ تمام انبیاء اصل میں مسلمان ہی تھے، اسلام ہی ان کا دین تھا. یہ اس طرح سے اس حقیقت پر زور دینے کے لیے ان کی صفت بیان ہوئی ہے. وہ انبیاء جو کہ یقیناً مسلم تھے، وہ یہودیوں کے لیے اس کتاب الہی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. والربانیون، اور ان کے اللہ والے بھی، ربانیون فاعل ہے، رفع میں ہے، ربانی جی کی جمع ہے، یہ بھی یحکم کا فاعل ہوگا، یا پھر آگے ملائیں جہاں ختم کر دیں تو پھر والربانیون مبتدا ہو کر آگے خبر بھی آ سکتی ہے اس کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی یحکم کا فاعل ہی مانا جائے. اور ربانیون بھی یہی کیا کرتے تھے، والاحبار، اور علماء بھی یہی کیا کرتے تھے. ربانیون اور احبار اور نبیون، یہ سب یحکموں کے فائل ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء گویا کہ، کیونکہ للذین ہادو جو آیا، اور ربانیون سے مراد بھی ان کے، ربانیون اور احبار میں فرق یہ کیا جاتا ہے جو آج کل ہمارے ہاں مشائف اور علماء میں کیا جاتا ہے، ربانیون ان کے روحانی پیشوا اور احبار ان کے علمی دینی پیشوا. حبر معنی ہوتا ہے بڑا عالم، عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. حبر میں نے سیاہی بھی ہوتا ہے ویسے، لیکن بڑے عالم کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے احبار. احبار یہودیوں اور عیسائیوں کو عالموں کو کہتے ہیں. اور ربانیون قرآن کریم میں یوں جنرل بھی آیا ہے، وقاتل معه ربیون، ربیون اور ربانیون ہم معنی لفظ آئے ہیں، اور اللہ والے اس کا ترجمہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نیک لوگ کسی بھی امت کے، لیکن یہاں یہودیوں کے مراد ہیں. یہ سب فیصلہ کرتے تھے بما استحفظوا من کتاب اللہ. اس بے کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے بسبب یا بوجہ اس کے کہ بما اور بے کا معنی ایک جیسے فبما رحمت من اللہ ہے، آپ نے پڑھا ہے. استحفظوا، استحفظا، یستحفظوا، اس نے کسی چیز کی حفاظت کا کسی کو ذمہ دار گردانا، استحفظہ اس کو ذمہ دار گردانا حفاظت کا، یہ معنی بنتا ہے باب استفعال میں. اور استحفظہ وہ ذمہ دار گردانا گیا. استحفظوا من کتاب اللہ ہے، ان کو ذمہ دار کیا گیا تھا اللہ کی کتاب میں سے. اب من کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ ماں کے معنی ہے وہ چیز جس کی کہ وہ حفاظت کر رہے تھے اللہ کی کتاب میں سے، اس کے ساتھ بھی وہ فیصلے کرتے تھے. یا تو یہ ترجمہ کر لیں، تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ربانیون والاحبار الگ مبتدا ہے، اور ربانیون نبی تو کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور ربانی اور احبار جو تھے وہ فیصلہ کرتے تھے بما استحفظوا اس چیز کے ساتھ جو خدا کی کتاب میں سے جس کے وہ حفاظت ان کے ذمے کی گئی تھی، جو قانون تھا اس کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. یہ ہے پھر ماں کا معنی جو کچھ کی. اور اگر کریں بما، کیونکہ یہ احبار اور روحبان اور انبیاء، احبار اور ربانیون اور نبیون اور یہ سب حکم الہی نافذ کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ ہے بوجہ اس کے کہ وہ محافظ گردانے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. استحفظوا کتاب اللہ بھی کہہ سکتے تھے، من اس کے جز کے لیے آیا ہے. تو چونکہ ان کے ذمے خدا کی کتاب کی حفاظت لگائی گئی، جب اردو والوں نے کس طرح کیا ترجمہ، شاہ صاحب نے تو یہی کیا آنچے حافظ آن گردانیدہ شدہ ان.
اور واسطے کے نگہبان پھیلائے تھے اللہ کی کتاب پر.
واسطے یہ بامعاورہ تھی لفظی صاحب، واسطہ سبب کیا انہوں نے. کچھ اچھا بامعاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر کا ہے کسی کے پاس؟ کیونکہ کوئی بسبب اس کے کہ، کیونکہ کے ساتھ انہوں نے ترجمہ بے سببیہ کے معنوں میں لیا ہے. تو انبیاء بھی اور ربانیون اور احبار اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. وکانو علیہ شہداء، اور وہ اس پر شہداء تھے. علیہ کی ضمیر کتاب کے لیے ہے، یا مستحفظو من کتاب اللہ جو بھی کہے، یا تورات، تورات کے لیے نہیں آ سکتی کیونکہ تورات مؤنث تھا، کتاب اللہ کے لیے آئے. وہ کتاب اللہ کے شہداء تھے، گواہ تھے. یہ بھی نگران کے معنوں میں آتا ہے، دیکھتے تھے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو. شہداء، شہید، گواہ، یقین کر لے، چلیے وہ بھی محنت وہی بنتا ہے، ان کو یقین تھا کہ درست ہے. لیکن وہ جو علیہ شہداء جیسے آیا، تکونو شہداء علی الناس، گواہ تھے، نگران تھے کہ معنی اور بھی ہو سکتا ہے، دیکھتے تھے کہ اس کے خلاف ورزی نہ ہو، یا یقین رکھتے تھے کہ اس کا فیصلہ کرنا ہے. فلا تخشو الناس، پس تم مت ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور مجھ سے ہی ڈرو. یخشونی یہ گری ہے، یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا اگر قول ہے تو پھر یہاں ماننا پڑے گا فقیل لہم، ان سے یہ کہا گیا تھا، یا فامروا لا تخشو الناس، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور اگر ہم سب کے لیے یہ آیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کسی محذوف ماننے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کریم کے آیات میں ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص سیٹنگ اور بیک گراؤنڈ میں بھی چل جاتی ہیں، جنرل اپلیکیشن میں بھی آ جاتی ہے. فلا تخشو الناس وخشونی، بس تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. گویا جو خدا کا قانون چلانا ہے تو لوگوں سے ڈر کے نہیں چلے گا, چاہے وہ مغرب گزیدہ سے ڈرتے ہو کہ پھر بیگمات کیا کہیں گی اور مسٹر کیا کہیں گے, خدا کے قانون سے اس لیے گھبراتے ہو. یہ بھی تخشب الناس ہے نا, کہ ان کی آئیڈیالوجی غالب ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بڑا افسر مجھے مارے گا اگر میں نے انصاف کیا تو, یہ بھی تخشب الناس ہے کہ قانون اصلی. دوسرا خدا کے قانون سے بغاوت, لوگوں کے خوف سے, سب مانو کو یہ شامل ہے. بس لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. ولا تشت, ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے خوف لوگوں کا, چاہے وہ نظریاتی خوف ہو یا کسی شخص کا خوف ہو. ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا, اور نہ خریدو میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت, یعنی آیتیں دے کر تھوڑی سی قیمت نہ لو. یہ پہلے بار بار لفظ آ چکا ہے. تو دوسرا پھر ذاتی مفاد, یہ کہیے کہ مالی مفاد یا کوئی نظریاتی دباؤ, یہی خدا کے قانون سے منحرف کرنے کا باعث بنتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جس کسی اور جو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا من کی وجہ سے, لم يحكم کبھی ہم ترجمہ حال میں کر سکتے ہیں یا مستقبل میں, کیونکہ شرط جو آ گئی, بجائے یوں ترجمہ کریں گے کرنے کے کہ جس نے نہ کیا فیصلہ, جو بھی نہیں کرے گا یا کرتا ہے فیصلہ نہیں کرتا ہے, بما انزل اللہ, اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری. یہاں بما ساتھ ہے, جیسے بما استحفظو میں دوسرا معنی ہم نے کیا تھا کہ ایک سبب کی وجہ سے, ایک استحفاظ کتاب کے ذریعے سے. بما انزل اللہ, اس چیز کے ساتھ جو کہ اللہ نے اتاری ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, پس وہی تو کافر ہے. ہم ضمیر فصل آئی ہے. ہاں بہرحال قرآن کیا ہے تو اپنی جگہ واضح ہے, آپ ایکسپلین کریں تو اور بات ہے. مودودی صاحب نے اس پہ کافر ٹھہرایا تو تفسیر ماجدی والے نے مودودی صاحب پہ اعتراض کر دیا کہ یہ خارجی مذہب کے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یوں کافر ٹھہرانا بھی ٹھیک نہیں, لیکن قرآن کی آیت صاف بتا رہے ہیں, اور ویسے اگلے لفظ پڑھیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہاں کہا ہے کہ وہ کافر ہے, وہی کافر ہیں جو اللہ کے مطابق قانون فیصلہ نہیں کرتے. آگے دیکھیے, وقتبنا علیہم, یہ تین آیتیں آئی ہیں.
تو اس آیت میں
ہاں ان کے لیے تو یہی ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ خدا کا قانون منسوخ نہیں ہوتا, اور اس لیے کوئی تورات کے بعد کوئی چیز تورات کو منسوخ نہیں کر سکتی. ان کا تو دلیل ہی یہی ہے نا, یعنی نسخ فی کتاب اللہ کے وہ بالکل قائل نہیں ہے, اور جو قرآن میں نسخ کے قائل نہیں ہے ان کی بھی دلیل ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کی بے وقوفی ثابت ہوتی ہے نعوذ باللہ, کہ پہلے وہ ایک حکم دے پھر وہ اور لائے. تو قرآن کریم میں اس نسخ کا ذکر ہے, صحابہ اس کے قائل ہیں, خود قرآن کریم کی آیتوں میں اور پہلی شریعتیں تو پھر بنتی ہیں کہ نسخ جو محکوم بھی ہے, جس پر حکم دیا جا رہا ہے چلانے کے لیے یا جس کو حکم دیا جا رہا ہے, اس کے حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے ہوتا ہے, حاکم کے لحاظ سے نہیں ہوتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی تو اسی بات کے قائل ہیں. دیکھیے نا اپنی ہاں, وہ تو ان کے تو جو ان کا ہوتا ہوا ہے نا, میمون بن کیس میمونائٹس کہلاتے ہیں, اس کریڈ میں 12-13 میں یہی ہے کہ موسیٰ خاتم الانبیاء ہیں اور تورات خاتم الکتب ہے, وہ اسی عقیدے پر. اور حالانکہ نظریہ مسیح کے منتظر وہ اب بھی ہیں. عیسیٰ کے منتظر نہیں, مسیح کے منتظر ہوتے ہوئے پھر وہ خاتم شاید کا لفظ نہیں استعمال کرتے کہ ان سے بڑا نہ کوئی پہلے ہوا ہے نہ کوئی بعد میں ہوگا. بس بعد میں کوئی ان سے بڑا نہیں ہوگا. اگر کوئی مسیح, ہاں مسیح اگر آئے گا بھی تو وہ موسیٰ سے بڑا نہیں ہوگا, یعنی اس عقیدے کے ساتھ وہ چلتے ہیں. اچھا, اور یہ تو سیدھی بات ہے بھائی کہ اپنی کتاب کو تو حجت مانے گا آدمی. ہم سے یہاں جرمن ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز کلاس ہوا کرتی تھی ایوننگ, تو وہ تو ادھر سے ایم اے کر کے آئے ہوئے تھے, بعد میں پی ایچ ڈی کر کے وہ ہمیں ملا یہاں پاکستان میں آدمی. تو اس نے ایک دفعہ سوال کیا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ تورات یا انجیل مثلاً بگڑ چکی ہے, ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل ہے. اچھا ایک بات, پھر اصل میں یہ موجود ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا تھا تو ہم کیسے نہ مانیں. تو اس پہ پھر میں نے اسے کہا تھا کہ آپ مجھے وہ حوالے گاسپل کے جہاں جہاں مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے یا آیا ذکر وہ مجھے دے دے. اس نے مجھے ٹائپ کر کے دیے تھے وہ کاغذ, اب بھی کہیں میرے پاس پڑا ہے, یعنی ریفرنسز سارے اس نے دیے تھے. اور وہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں عام نہیں مراد, یعنی وہ عام انسان بھی خدا کے بیٹے کہے گئے ہیں اس کنٹیکسٹ میں, اس لیے یہ وہ معنی ایک طرح کی آیت متشابہات بنتی ہے, آیات متشابہات ہیں اس استعمال کے مطابق. اور مسیح صرف پھر مسیح نہیں خدا کا بیٹا ٹھہرتا, سارے ہی یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے ٹھہرتے.
اس میں ڈائریکٹ
نہیں, اس میں الفاظ تو ہیں نا کہ میں اپنے آسمانی باپ کے پاس, الفاظ تو ہے نا کہ میں اپنے آسمانی باپ سے یہ کہتا ہوں اور میرے آسمانی باپ نے مجھے بھیجا.
وہ تو اس
نہیں, نہیں پال کا تو بعد میں ہے, بہرحال پال حضرت مسیح کی طرف منسوب ہے. تو دیدت والی بات اپنی جگہ حجت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی سلیمان یہ جو 19ویں صدی کے 20ویں کے شروع اور 19ویں کے آخر پر مناظرے ہوئے عیسائیوں اور یہودیوں میں, جس میں وہ رحمت اللہ کیرانوی بھی تھے جن کی کتاب اظہار اللہ کا ترجمہ ہو گیا ہے, تو یہ مرزا صاحب بھی اسی طرح سے چمکے تھے انہیں مناظروں کی وجہ سے. وہ ایک دور تھا مناظروں کا. اس معنی میں قاضی سلیمان منصور پوری نے ایک ٹھیک رسالہ لکھا تھا, انجیلوں میں خدا کا بیٹا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انجیل کا عام محاورہ ہے باپ بیٹے کے تعلق کے حساب سے. جیسے ہمارے حدیث میں ایک جگہ لفظ آئے کہ الخلق و عیال اللہ ہے, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, تو اس طرح سے ان پر شفقت کا حکم ہے. دیکھیے نا بات یوں ہوگی کہ جیسے بخاری کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مطابق حکم ضروری تھا اس کے تورات یا جو کوئی اللہ کی نازل کی ہوئی چیز جو قانون ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے وہی اصل کافر ہیں. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, اور ہم نے ان پر لازمی قرار دیا تھا, ہم سے مراد الَّذِينَ هَادُوا ہے, فِيهَا اس میں یعنی تورات میں, جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ, ہم نے اس کا تورات میں ان پر یہ لازمی قرار دیا تھا کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, کہ جان بدلے جان کے ہوگی, نفس بالنفس, اَنَّ بے شک نفس کے بدلے نفس یعنی شخص کے بدلے شخص, جان کے بدلے جان ترجمہ کر لیں, والعین بالعین آنکھ بدلے آنکھ کے, العین پہلی کا جو نصب ہے وہ سب انا چل رہا ہے, ان نفسا و ان العین بالعین و ان الانف بالانف, اس طرح سے ہے آنکھ کے بدلے آنکھ بدلے آنکھ کے, والانف بالانف اور ناک بدلے ناک کے. اردو میں آپ ترجمہ کریں گے ناک کے بدلے ناک, لیکن لفظی ترجمہ دیکھیں ناک بدلے ناک کے, والاذن بالاذن اور کان بدلے کان کے, یعنی کان کے بدلے کان, والسن بالسن اور دانت بدلے دانت کے, یعنی دانت کے بدلے دانت, یہ سزا ہوگی, والجروح قصاصن اور یہ جروحا کے نصب بھی انا کی وجہ سے ہے, وہ ان الجروحا قصاص ہوگا, خبر ہو گئی, اور جو زخم ہوں گے ان کا بھی بدلہ ہوگا. قصاص کے لفظی معنی ہوتے ہیں بدلہ, خون کا بدلہ, خون بھی قصاص آتا ہے اور ویسے بھی قصاص عوض, تو یہی بات زخموں کی ہوگی کہ ان کا بھی اسی طرح سے مماثلت کے اعتبار سے بدلہ ہوگا. قصاص مماثلت کے اعتبار سے بدلے کو کہتے ہیں, یعنی جان کے بدلے جان ہے نا اصل میں, تو پھر عضو کے بدلے عضو, زخم کے بدلے زخم, یہ بھی قصاص ہی ہوا. فمن تصدق به, اب یہ قانون ان کا ان کی تورات میں موجود ہے, کیا یہ قانون ہمارے لیے بھی ہے یا نہیں؟ اس پہ پھر ہمارے ہاں ایک اصول ہے فقہ میں, یہ اصول ہے کہ چار چیزیں تو ہیں قرآن حدیث سنت اور اجماع قیاس, کچھ اور مآخذ یا مصادر شریعت بھی مان گئے, ان میں سے ایک ہے شرع من قبلنا, کہ ہم سے پہلوں کی شریعت, وہ بھی بعض دفعہ ہمارے لیے حجت ہوتی ہے اور اس کی پھر شرائط بیان کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں. قرآن نے اگر ان کی کسی تشریح کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کا منسوخ ہو جانا نہیں بیان کیا تو پھر وہ شریعت موجود ہوگی. مثلا ان پر بعض جانوروں کے گوشت کھانے کا ذکر قرآن نے کیا کہ حرام تھا, ان پر وعلی الذین حادوا حرمنا کل الذی ظفر, سم والے جانور حرام کیے اور بعض کا دودھ, اس کو قرآن نے پھر کہا کہ وہ منسوخ ہے, مسلمانوں کے لیے وہ حلال ہے, تو وہ تو کیا. اب اس حکم کو قرآن نے بیان کیا لیکن اس کو کہیں منسوخ نہیں قرار دیا, لہذا فقہا کہتے کہ یہ بالکل حکم اپنی جگہ جائز ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور یہ, اور اسی طرح سے یہ سزا نافذ ہونی چاہیے, اس کو قرآن نے کہیں منسوخ نہیں قرار دیا. فمن تصدق بہ, پس جو اس کے ساتھ کرے گا صدقہ, تصدق صدقہ کر دیا, تصدق صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا, بھی صدق تصدق کے بعد صلہ بے کا آتا ہے, تصدق بے کا ذا و قضا, اس نے فلاں چیز کو صدقے میں معاف کر دیا یوں, تو یہ بے ہی کی ضمیر زخم کے لیے آئی ہے یا جو بھی وہ ہوا ہے جان کے بدلے جان اور انف کے بدلے انف جو بھی ہے جرم نقصان. فمن تصدق بہ, پس جس نے وہ زخم یا وہ نقصان معاف کر دیا, مثلا دیکھیے تصدق بالمال, مال صدقے میں دیا, اس نے وہ زخم صدقے میں دے دیا یعنی معاف کر دیا. تصدق کا فاعل ہے وہ آدمی جس کو زخم پہنچا تھا, تو وہ اگر معاف کر دے فہوا کفارت اللہ, تو یہ ہوا یعنی تصدق, یہ تصدق جو ہوگا معاف کرنا یہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے. لہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ اکثر تو کہتے ہیں کہ یہ اس متصدق کے لیے ہے کہ اس نے معاف کیا تو یہ اس کا کفارہ اور گناہوں کا ہو جائے گا, گویا کہ آمادہ کیا گیا کہ اگر معاف کر دو تو بہتر ہے, یہ شاید تمہارے اور گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لیکن لہو کی ضمیر مجرم کے لیے ہو گنجائش اس کی بھی نکل آتی ہے کہ وہ زخمی ہونے والا معاف کر دے تو یہی اس کا کفارہ ہے, اب اس کو سزا نہ دو, یوں گنجائش نکل آتی ہے لہو کی ضمیر کی مجرم کے لیے. لیکن اکثر مفسرین نے لہو کی ضمیر کا مرجع مانا ہے متصدق, کہ جو اس کو صدقہ میں معاف کر دیتا ہے اور سزا نہیں اس پر اصرار نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے یہ عفو کفارہ ہوگا اس کے اپنے گناہوں اور خرابیوں کا. اس صورت میں اس میں نہیں, اس میں نے تو ایک نہیں نہ بنتا, اس صورت میں پھر تصدق کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ اگر تم صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے بھی بہت سے دوسرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا, معافی کرو گے تمہیں بھی معافی اور چیزوں سے مل جائے, پھر تو یہ معنی بنے گا. اور اگر کریں لہو کی ضمیر مجرم کے لیے تو پھر مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ اس کو صدقہ کے طور پر معاف کر دیا تو پھر مجرم کے لیے کفارہ, اس کو سزا نہیں ہوگی. لیکن شاید مفسرین اس لیے یہ کہتے ہیں کہ تصدق میں ہی کفارہ کا معنی تو آ گیا, اس کو تو معاف کر دیا تو اس کا تو پھر کہنا ہی نہیں چاہیے کفارہ تو لہو, تصدق کا میں نہیں ہے اس نے معاف کر دیا تو اس کا معاف کرنا اس کے لیے کیا کفارہ ہوا, وہ تو معاف کر دیا. اس لیے یہ اکثر معنی کرتے ہیں کفارت اللہ, معاف کرنے والے صدقہ کرنے والے کے لیے یہ کفارہ. اردو ترجمے میں دیکھ لیں کس طرح کیا ہے, من تصدق
بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا.
جو شخص معاف کر دے, یہ تو ضمیر ہی ہو گئی نا, پتہ تو نہ چلا اس سے مراد کیا ہے. جنہوں نے ضمیر کو باقاعدہ لکھا ہے نا وہ لہو کا کہتے ہیں, یہ متصدق کے لیے ہے ضمیر اس طرف سے. فہوا صدقہ کے لیے, بہی کے ساتھ جو ہی ہے وہ اس جو جرم وغیرہ تھا اس کے لیے, اس کا صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا, تصدقہ کا کہ میں نے افا کے معنوں میں لیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, کفارہ کے معنی تو تھے جو کسی کی گناہ کو ہٹا دے, وہ کچھ کفارے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. کفارہ کا اصل معنی کفارہ یکفر کا معنی ہوتا ہے ریموو کرنا, ہٹا دینا, کفارہ یعنی سزا کا کفارہ ہے یا گناہ کا کفارہ کہہ لیجیے. کافر ایک کفارہ یکفر آپ نے پڑھے ہیں, یکفران کم سیاتکم, اسی سے یہ لفظ کفارہ بنا ہے. اور لفظی معنی ہے یعنی جو گناہ کی معافی کا یا اس کو دور کرنے کا سبب بنے. اصطلاح میں پھر وہ خاص خاص اعمال ہیں جو شریعت نے ٹھہرائے ہیں کفارے. ومن لم یحکم, ہاں جی, اس صورت میں عفو کی حوصلہ افزائی ہے, اور وہ صورت البقرہ میں بھی جہاں قصاص کا حکم آیا تھا اس میں یہ کہا تھا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, وہاں بھی عفو کا ذکر ہے. وقفینا ومن لم یحکم بما انزل اللہ, اور یہاں کہا کہ جس جو نہیں فیصلہ کرے گا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے, یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یا اس کی کتاب کے مطابق, فاولئک هم الظالمون, وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم, اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسی ابن مریم کو, قفا بے پیچھے پیچھے بھیجا فلاں کو, قفا مادہ قاف فے واو ہے, قفا یقفو پیچھے لگنا واوی ہے, پھر مزید فی میں ناقص ہمیشہ یائی ہو جایا کرتا ہے, تو پھر قفا بنا جو کہ قفا وا تھا, قفا اور قفا سے پھر یہ بن کے قفینا ہم نے پیچھے بھیجا. علی آثارہم, اثر کہتے ہیں کسی کے نشانات کو, پاؤں کے نشان یا جو بھی وہ کوئی آدمی نشان اپنے چھوڑ گیا ہو, پھر علی آثارہم ان کے نشانیوں یا نقش پا پر یعنی ان کے پیچھے, اور خود قفینا کہ میں نے یہ پیچھے بھیجنا, اور اس کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے, قفے قفا بے قضا فلاں کو پیچھے بھیجا, اس لیے عیسیٰ کے شروع میں بے لگی ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے پیچھے لگایا ان کی نشانیوں کے, بامحاورہ ترجمہ کا ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. علی آثارہم, ہم کی ضمیر ان نبیون اور ربانیون اور احبار جن کا اوپر یہودیوں کا علماء کا ذکر آیا اور انبیاء کا, انہیں کی طرف جائے گی. عیسیٰ ابن مریم کو, مصدقا لما بین یدہ من التورات حال ہے, مصدقا تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے جو اس کے سامنے تھی, بین یدہ جو اس کے پاس تھی, جو اس کے سامنے تھی, تورات میں سے اس کی تصدیق, تورات کی تصدیق کرتا تھا ہونے والا. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے اس کو دی انجیل, یہ اس کتاب کے نام کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے, چھوٹی تھی یا بڑی تھی, یا چیپٹر تھے یا سطریں تھیں یا کچھ کلام کے فکرے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. فیہ ہدم و نور, اس میں انجیل میں بھی ہدایت اور روشنی تھی, ہے کی ضمیر انجیل کے لیے ہے. ومصدقا لما بین یدیہ من التورات, اور وہ بھی اس حالت میں تھی کہ ہوئے متقیوں کے لیے وہ آئی تھی, اور چونکہ مصدر ہیں یہ مفعول لہو بھی ہو سکتے ہیں, اور متقیوں کی ہدایت اور موعظت کی خاطر گویا کہ بھیجا, یوں کے لیے کر لیں تب بھی گنجائش موجود ہے, پھر نصب ہو جائے گی مفعول لہو ہونے کی وجہ سے, اور چاہیں تو مصدر کو حال مان لیں, ہادیاً و واعظاً, ان معنوں میں متقیوں کے لیے ہدایت اور موعظہ ہوتے ہوئے یا ان کی ہدایت اور موعظت کے لیے بھیجا.
من التورات پر من قاعدہ پر بھی اس سے مراد کیا ہوگا؟
تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے تھا,
کیا
ان کے سامنے تو اور چیزیں بھی ہوں گی, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ من بیان کا ہے, جو کچھ اس کے سامنے ہے سب کی تصدیق تو نہیں کر رہا, کفر بھی ان کے سامنے موجود ہے, یہ بھی سب کچھ جس معاشرے میں ہے, تو کہا کہ ان کے سامنے جو تورات میں سے چیز تھی اس کی وہ تصدیق کرتے تھے. ایک معنی تو من اگر بیانیہ مانے, اور یا مانے تبعیض کا, تو پھر یہ ہے کہ تورات ٹوٹ پھوٹ گئی تھی لیکن جتنی کچھ بچی ہوئی تھی اصل تورات اس کی تصدیق کرتے تھے.
تورات یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تورات میں تحریف ہو چکی تھی,
ہو چکی ہوگی بلکہ یقیناً ہو چکی تھی, کیونکہ جو اصل تحریف دانستہ نادانستہ دونوں طرف بھی ہو جاتی ہے, دانستہ کا بھی قرآن نے ذکر کیا, بائبل تو تورات تو ان کی تباہ ہو گئی تھی 483 قبل مسیح میں, جب آشور بنی پال وہ کیا تھا نبوکدنضر, اس نے جب حملہ کیا اور مندر وغیرہ گرایا تو کتاب تو تباہ ہو گئی, یہ تو اس کی کوئی کاپیاں تھوڑا رکھا کرتے تھے, ایک صندوق میں رکھی ہوئی تھی, اور اس وہ اندر ہولی آف ہولیز میں ایک ربائی جا سکتا تھا, دوسرے پادریوں کو بھی اندر مولویوں کو بھی اجازت نہیں تھی جانے کی, اس طرح سے عام تو نہیں تھی، وہ تباہ ہو گیا، کتاب بھی تباہ ہو گئی، وہ تو جو اس میں سے یاد کرنے والوں کو، کسی کو 10 سطریں تھیں، کسی کو 50 یا کچھ، 50 سال بابل میں رہے، پھر عزرا آیا، پھر اس نے اس کتاب کو مرتب کیا بڑے بوڑھوں سے سن کر کے جو اب جس شکل میں ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں سے کتنی رہ گئی اور کتنی آ گئی. یہ قرآن مجید کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایسی کوئی آفت بھی نہیں آئی کہ سارے قرآن کے نسخے تباہ کر دیے گئے، یہ بھی نہیں ہوا. بائبل کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، زرتشتیوں کی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ وہ کتابوں کو بہت مقدس سمجھ کر ان کو اتنا عام نہیں کرتے تھے. تو جیسے اب بھی بعض مولوی قرآن کو عام کرنے سے گھبراتے تھے پہلے تو، لیکن اب جب دیکھا کہ لوگوں کے سامنے قرآن، تو پھر اب چور مچائے شور میں وہ بھی آ گئے کہ چلو جی ہم قرآن کے ذریعے سے ہی سب کو ثابت کریں. پہلے یہ پیر وغیرہ تھے جو کہتے تھے کہ علم کو عام نہ کرو تاکہ یہ لوگوں کو مسائل نہ معلوم ہو تو پھر وہ ہمارے پیچھے چلیں گے. اب اس ٹرینڈ کو دیکھ کر کے لوگ بیک ٹو قرآن کی طرف جانا چاہتے ہیں، مذہب کو اصل سورسز سے سیکھنا چاہتے ہیں، اس میں افراد و تفریق بھی ہوئی ہے، اصل سورس کی طرف کا نعرہ پرویز کا بھی تھا، لیکن چلیے وہ ذرا تھوڑا سا پٹڑی سے ہٹ بھی گئے، لیکن بات اصولی طور پر درست تھی کہ صرف قرآن کی طرف جاؤ، وہاں سے اصل ہدایت ملے گی. ہو سکتا ہے قرآن کی ہدایت بھی نہ پا سکے کوئی. تو یہ جو ان کی کتاب کا بگڑنا، اس لیے یہاں من تورات کے دو معنی ہم کر سکتے ہیں، یا لے بیان کا کہ جو مسیح کے سامنے چیز تھی اس کی تصدیق کرتے تھے، سامنے تو بہت کچھ تھا، تو تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ ہے من بیان کا، یا من تبعیض کا معنی کہ تورات کے جو حصے ان کے پاس تھے ان کی تصدیق کرتے تھے، کچھ غیر تورات اگر مل گیا تھا تو اس میں آمیزش ہو گئی تھی تو اس کی تصدیق نہیں کرتے. یوں منت تورات کے من کو آپ بیانیہ بھی مان سکتے ہیں، تبعیض کا بھی مان سکتے ہیں. ولیحکم اہل الانجیل، بس چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، ولیحکم امر غائب، بما انزل اللہ فیہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اس میں اتاری ہے، جو ان کو حکم دیے گئے ہیں، فیصلے اس کے مطابق کریں. ومن لم، اور یہ فیصلہ کرنا عدالت، عدالت سے باہر بہت جامع لفظ ہے ویسے، یعنی تمام اختلافات میں فیصلہ کرنا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جس نے نہیں، جو فیصلے نہیں کرے گا اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، قانون کے مطابق یا کتاب کے مطابق، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ بدکار ہیں. تو یہاں تین دفعہ یہ جو آیت کا خاتمے کے الفاظ آئے ہیں، اور ایک دفعہ هم الکافرون، دوسری دفعہ هم الظالمون، اور تیسری دفعہ هم الفاسقون، تو ایک ہی کام کے لیے یہ تین ہے. کیا کافر، ظالم اور فاسق ایک ہی معنی میں ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ تو پھر ومن لم يحکم میں تین مختلف درجے کیا بیان ہوئے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کافر، فاسق، ظالم آپ ایک معنی پہ تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے پھر کرنا پڑے گا کہ یہ تین مختلف اسپیکٹ یا تین مختلف وجوہ ہوں گی کوئی، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ، اور اس کے بعد بعضوں کو کہا گیا ہے کافر، بعض صورت میں فرق، اس پہ پھر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظالم تو ہر صورت میں ہی ہوگا جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ صحیح انصاف اللہ کے قانون کے بغیر ہی ناممکن، اس لیے ظلم اور بے انصافی تو ضرور ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو، دکاندار کو، سیل مین کو میٹر دے دیا جائے جو اصل میں 2 انچ کم ہو، یا کیا وہ کلو جو وزن ہے وہ مثلا سیر کہیے، 15 چٹاک کا سیر دے دیا جائے کہ اس سے تولو، تو حالانکہ وہ ٹھیک دے رہا ہوگا، گز سے ناپ رہا ہوگا، توڑ رہا ہوگا، لیکن چونکہ وہ پیمانہ ہی غلط ہے تو وہ تو بے انصافی ہوگی ہی. ایک تو یہ کہ غیر خدائی قانون میں پورے پورے انصاف کا تقاضا ہی نہیں پورا ہو سکتا، شاید اس وجہ سے ظالم. فاسق پھر وہ ہے کہ خدا کے قانون کو مانتا بھی ہے اور نافرمانی بھی کر رہا ہے، مانتا ہے کہ یہ خدا کا قانون ہے لیکن کر اس کی نافرمانی رہا ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا قانون مانتے ہوئے اپنی کسی غرض، اپنے کسی لالچ، اپنے کسی انٹرسٹ میں وہ ایمان کے لحاظ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ خدا کا قانون ہے ہی نہیں، بلکہ وہ فسق ان معنوں میں ہوگا کہ خدا کا قانون مانتے ہوئے خلاف ورزی کر رہا، یہ بھی صورت ہو سکتی. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی کہ یا تو اسے خدا کا قانون دل سے مانتا ہی نہیں، تو بھی کفر ہے. اور اگر خدا کا قانون مانتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گھٹیا ہے اور فلاں قانون اس سے بڑھ گیا تب بھی کافر ہی ہوا. تو اس لحاظ سے یہ تین جدا جدا ایٹیچیوڈ ہے, برابر نہیں ہے. فاسق قانون خدا الہی کی خلاف ورزی کرنے والا انڈیویجول زندگی میں, فیصلوں میں, تنازعوں میں, مقدموں میں, وہ فاسق ظالم یا کافر میں سے ایک تو ضرور ہے. اور ان میں سے کوئی بھی مجموعہ بھی ہو سکتا ہے,
کس کیا جب ایک ہی حکم کے تحت تینوں کیٹیگریز بتا دیں, وہ
جو اللہ کے کام من لم يحكم بما انزل اللہ, اس کو کہا ہے کہ یہی فاسق ہے, یہی ظالم ہے, یہی کافر ہے. تینوں جمع کر لیں, بہرحال اس میں شک نہیں کہ ظاہر لفظ میں کافر, ظالم اور فاسق کو آپ برابر نہیں قرار دے سکتے, وہ تو الگ الگ ہے. تو پھر اس کے درجے کے لحاظ سے ہی ہوگا یا نیت کے لحاظ سے مختلف زاویے ہیں. ظلم بے انصافی تو اس میں ضرور پائی جاتی ہے جو غیر خدائی قانون پہ مطابق فیصلہ ہو, صحیح انصاف کے تقاضے نہیں کیے, عدل نہیں ہوگا وہ بنیادی طور پر, اس میں کوئی ظلم ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو خیر مہینے کی بات ہے. یہاں جو ہے بہرحال خدا کے قانون کے نفاذ کے لیے ان آیتوں سے بڑھ کر اور کوئی وعید والی آیتیں قرآن میں نہیں ہیں. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی کتاب مال چومنے, چاٹنے اور تعویذ گنڈے کے لیے نہیں آتی. پورا ایک رکوع آ رہا ہے کہ تورات دی, تورات والے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور پھر ہم نے یہی فیصلہ دیا کہ سب یوں کریں کریں کریں, اور آخر پہ آیا وانزلنا الیک الکتاب, اور اب تیری طرف اتاری ہے ہم نے کتاب. بہرحال آئے تو اسی حوالے سے ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بات عموم بھی تو اس میں ہے, بما انزل اللہ ہو, جو اللہ نے اتارا ہے اس میں تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے, سب کتابیں. یوں تو ورنہ پھر یوں ہوتا ومن لم يحكم بها فاولئک, پھر تورات کی طرف ہا کی ضمیر آ جاتی, پھر بما انزل اللہ کیا کہنا تھا. وہ تو آگے آ رہا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ضمیر لگانے کی بجائے وہ جو اس میں ظاہر آیا ہے, ورنہ سیدھا تھا ومن لم يحكم به ومن لم يحكم بها, پھر تو ضمیر اسی کے لیے جاتی. اب بما انزل اللہ تو اس میں زیادہ ایک وسعت ہو جاتی ہے. وانزلنا الیک الکتاب, اور ہم نے ہی اتاری تیری طرف کتاب, بالحق حق کے ساتھ, کتاب کے ساتھ حق, یا تیرے ساتھ یا ہمارے ساتھ, ساری صورتیں ہو سکتی. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب, تصدیق کرنے والی ہے ہوتے ہوئے حال جو کہ اس کے سامنے ہے. بین یدیہ, اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان, مراد ہوتا ہے سامنے یا پاس. من الکتاب, آسمانی کتاب میں سے جو کچھ اس کے سامنے ہے. پھر یہاں بھی آپ اسی طرح سے من تمیز کا لیں یا من بیان کا لیں, دونوں طرح ہو سکتی ہے. کہ اصل الکتاب کا جو حصہ اس کے سامنے ہے, قرآن کے سامنے موجود ہے, اس کی وہ تصدیق کرتا ہے, ان کے اضافوں کی ہم نہیں کہہ سکتے. وہ مہیمن علیہ ہے, اور اس پر نگہبان ہے, یعنی کتاب پر, آسمانی کتاب پر نگہبان ہے, نگرانی کرنے والی. مہیمن کا مادہ یہ چار حرفی گنا گیا ہے, ہے یہ میم نون, ہے مانا یو ہے مینو فا لالا یو فا لے لو, اس طرح سے یہ ربائی ہے, ہے مانا یو ہے مینو فا لالا یو فا لے لو, اور اس سے اسم فائل بنے گا مفا لے لون, تو مہیمن یہی بنے گا نا, مہیمن اسم فائل, ہے مانا یو ہے مینو نگرانی کرنا کسی چیز کی, اس پر غالب ہونے کا معنی بھی ہوتا ہے. اب اس کی ایک اصل تو یہ ہے, ڈکشنریوں میں ہے یہ میم نون میں یہ آپ کو مل جائے گا, لیکن بعض دعویوں نے لکھا کہ نہیں یہ ہے اس کی اصلی ہے ہی نہیں, یہ الف سے بگڑ کر ہے بنی ہے. اور یہ کہ عربی میں کوئی مادہ ہے میں ہے میم نون ہے ہی نہیں, چنانچہ باقی ڈکشنریوں میں ہے میم نون کوئی مادہ آپ کو نہیں ملے گا. تما انا میں تو میم نون مادہ مل جائے گا. پھر یہ کہ وہ تم آنا سے اتما انا بنا ہے, یا چار حرفی کر کے, کیونکہ اللہ کے وزن پر تو تم توئے میم نون سے بنے گا, اور اف اللہ کے وزن پر بنے گا اگر توئے میم حمزہ نون چار حرفی مانے, لیکن بنیادی توئے میم نون ہے, ہے میم نون کوئی مادہ نہیں ہے, ڈکشنری میں کہیں نہیں ملے گا. البتہ ہے یہ میم نون چار حرفی ملے گا آپ کو, جہاں آپ عام یہیم دیکھیں گے ہے یہ میم میں, وہاں آگے یہ لفظ بھی مل جائے گا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ الف سے بنا ہے, اصل میں تھا آ مانا یو آ مینو, یعنی الف میم نون سے باب مفعلہ لے جائے, افعال نہیں. آ مانا یو مینو تو بنا نا باب افعال, لیکن باب مفعلہ لے تو کیا بنے گا, آ مانا یو آ مینو, اس سے اسم فاعل بنے گا مؤمن. وہ کہتے ہیں یہ مو آ کو ہے بنا لیا اور الف کو اڑا دیا اور بنا لیا مؤمن. چنانچہ ڈکشنری میں جہاں ہے منع کے معنی لکھے ہوں گے وہاں بھی یہ لکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ اصل میں آ مانا یو آ مینو کے باب مفعلہ سے ہے, اور اس کا جو حمزہ تھا وہ ہے میں بدل دیا, معنی میں کوئی فرق نہیں. آ مانا یو آ مینو کا میں نے امن دینے والا, پھر میں نے بنتا ہے آ مانا یو آ مینو کا میں نے امن دینے والا, وہ بھی نگرانی اور حفاظت کا معنی اس میں موجود ہو جاتا ہے. اللہ کا, اللہ کے اس میں صفاتی کے طور پر جو صورت میں آیا ہے مہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار, تو وہ انہی معنوں میں لیتے ہیں کہ وہ امن دینے والا ہے یا نگرانی اور دھیان کرنے والا ہے. تو مہیمن علیہ ہے وہ ان کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے, اور اس کا معنی یہ ہوگا یا امپلیکیشن یہ ہوگی کہ اگر ان کتابوں میں کہیں اختلاف ہوتا ہے قرآن سے تو فیصلہ قرآن کا ہی ہوگا, اس پوزیشن میں مسلمان قرآن کو تسلیم کرتے ہیں. بات بنیادی یہ ہے کہ تصدیق کرتا ہے, لیکن اگر کہیں اختلاف ہوگا تو بات پھر قرآن کی مانی جائے گی, یہ اس پر نگراں ہے, فیصلہ کن حیثیت اس کو حاصل ہے ان کو نہیں ہے. ان کے اندر تحریف کے امکانات ہیں یا ان میں بعض چیزیں منسوخ ہو چکی ہوں یا جو بھی ہوں, لہذا قرآن کی یہ پوزیشن قابل ذکر ہے, قابل غور ہے کہ وہ اس کتاب پر مہیمن بھی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ, بس تو فیصلہ کر ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی. دیکھیے یہاں بما انزل اللہ آیا, یہاں بھی یوں نہیں آیا فاحکم بینہم بھی کہ قرآن کے ساتھ فیصلہ کر, تو بما انزل اللہ تو سب میں آ رہا ہے, تو بھی فیصلہ کر اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق. اصل ٹکڑا جو ہے ما انزل اللہ ہو وہ قرآن بھی ہے اور وہاں بھی ہے. ولا تتبع اهواءهم, اور نہ کر پیروی ان کی خواہشات کی. اتبع یتبع باب افتعال ہے, اهواءهم ہوا کی جمع ہے, ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کر. عما جاءك من الحق, یہ عن اس لیے آیا ہے کہ اصل میں یہاں ایک ورب محذوف ہے جس کے بعد عن آنا تھا, مثلا عدل عن الحق کے, مالا عن الحق کے, رغب عن الحق, جس میں ان کے ساتھ مڑنا ہٹ جانا چھوڑ دینے کا معنی جس بھی ورب کے ساتھ ہو وہ ایک ورب ہے. مثلا راغبا عما جاءك, عادلا عما جاءك, یوں آئے گا ہٹتا ہوا اس چیز سے جو کہ تیرے پاس آئی ہے حق میں سے. فلا تتبع اهواءهم, وہ فعل کا یہاں معذوف حال ہے ایک طرح سے, تو ان کی خواہش کی پیروی نہ کر. عادلا عن, عدلا عن کے میں نے بھی یہی ہوتے ہیں ہٹ جانا, عادلا عن ما جاءك من الحق, ہٹتے ہوئے اس میں سے جو کہ تیرے پاس آیا حق میں سے, یعنی جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے ان کے خواہشات کی پیروی مت کریں. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے, یعنی لکل منکم, تم میں سے ہر ایک کے لیے, جعلنا ہم نے مقرر کیا, شرعۃ ومنہاجا, ایک شریعت اور ایک راستہ. شرع شین ر عین, جس سے لفظ شریعت بھی بنا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ اصل یہ پانی کے گھاٹ پر جنگلی جانور جو راستہ بنا لیتے ہیں اسے مثلا شرع کہتے ہیں یا شریعت بھی کہتے ہیں, کہ جنگل میں جہاں پانی ہوتا ہے تو جانور آتے جاتے ہیں, پانی ان کا جو راستہ بنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے پھر مطلقاً راستہ اور تشریح اور قانون جس کو فالو کیا جائے. تو شرع تو تشریح ہی کے معنی میں ہے, یہ ثلاثی کا مصدر ہے, شرع یشرع تشریعا, باب تفعیل سے آتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک شریعت, ایک قانون بنایا. وبن حاجا نون ہے جیم را مادہ نہج, میں نے شرع یا شرع میں نے شروع کرنا بھی ہوتا ہے, لیکن جب شرع مثلا شرع یا شرع شروع آنا ہو تو پھر شروع کرنا ہوگا, لیکن شرع یا شرع پھر شرعتن, جیسے آیا و شرع علیکم من الدین, تو پھر وہاں یہ شرعتن مصدر آئے گا. منہاج نون ہے جی مادہ سے ہے, اور نہج ڈھنگ یا طریقے کو کہتے ہیں, پھر منہج مقرر راستے کو کہتے ہیں, اور منہاج اس سے اس میں آلہ بھی ہے ایک طرح کا, اور ویسے مصدر بھی ہو سکتا ہے میمی, اس کا معنی بھی راستہ ہی ہوتا ہے منہاج. آج کل یہ جو کورس ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے یا امتحانوں کے, ان کو منہج کہا جاتا ہے, سلیبس کو منہج اور جمع مناہج, اس سے ہی منہاج با معنی راستہ طریقہ. ہر ایک تو تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں, بہرحال اسے منہاج نہیں کہتے, منہج کہتے ہیں. بعض دفعہ پروگرام کو بھی منہج کہہ دیتے ہیں, اور برنامج بھی کہہ دیتے ہیں, منہج بھی کہہ دیتے ہیں. بہرحال سلیبس کے لیے لفظ منہج استعمال ہوتا ہے, اور اس کی جمع منہج, منہاج نہیں اسے کہتے ہیں. وہ مخصوص مصدر اس کے لیے استعمال ہونے لگا ہے. منہاج کا معنی تو وہی راستہ ہی بنتا ہے, معنی وہی ہے. ولو شاء اللہ, یہ کہ ہر ایک کے لیے ایک شریعت تھی, تمام پہلے انبیاء کا بھی اس میں ذکر آتا ہے, ہم نے ہی مقرر کیا تھا, اب یہ مقرر کیا ہے, اس کو مہمن حیثیت سے مقرر کیا. قرآن اپنے بارے میں اس بارے میں اس نے کوئی بات یہ نہیں چھپا کے رکھی کہ نہیں جی ہم اور آپ برابر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا وزن زیادہ ہے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدۃ, اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا اور تمہارے اختلافات نہ ہوتے. یہ اس کی مشیت سے تو بعید نہیں تھا کہ سب میں سے دماغ ہی چھین لے, سب جانور ہو جائیں, کوئی اختلاف ہی نہ رہے. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم, ولکن کے بعد لیبلوکم, لیکن اس لیے یہاں کچھ فعل معذوف ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ ولکن فرقکم لیبلوکم, لیکن اس نے تم میں یہ فرق رکھا ہے, تم کو فرقے بنا دیا ہے, تم میں تفریق ڈالی ہے, یا تفریق کے اسباب پیدا کیے ہیں عقل کے ذریعے سے, تاکہ تمہیں آزمائے. ولکن لیبلوکم, یعنی لیکن اس نے تم کو ایک امت نہیں بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. فیما آتاکم, اس چیز میں جو کہ اس نے تمہیں دی ہے, جو دی ہے وہ عقل بھی ہو سکتا ہے, مال بھی ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں, اختیارات اور اقتدار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آزمائش نہ ہوتی اگر اختیار نہ ہوتا, اور اختیار نہ لیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو امت واحدہ سارے بن جائیں. قرآن کریم اس کو اس طرح سے لیتا ہے کہ اگر اختیار اور عقل چھین لیا جائے پھر ٹھیک ہے, پھر امت واحدہ ہوں گے سب جانوروں کی طرح یا پتھروں کی طرح. تو یہ اختیار اور ارادہ آزمائش کے لیے. فاستبقوا الخیرات, پس تم آپس میں دوڑ لگاؤ خیراتوں کی طرف, بھلائیوں کی طرف. استبق یستبقوا, دوڑ میں آگے نکلنا یا دوڑ لگانا. سورج یوسف میں آتا ہے کنہ نستبقوا, کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے. فاستبقوا, پس تم دوڑ لگاؤ. استباق, استبق یستبقوا, اور خیرات بھلائیاں, پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ اختلاف تو رہنا ہی تھا, انسان کو آزمایا گیا ہے, اور اسی میں وہ آزمائش اس کے ارادہ اور اختیار میں, جو اس کے ارادہ اور اختیار میں نہ ہو اس پہ اس کو نہ انعام کا حق ہے نہ گناہ ہوگا اسے کوئی. الا اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. مرجع مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے, لوٹنا مرجعکم, لوٹنے کی جگہ, تمہارا ٹھکانہ جو آخری ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. جمیعا سب کے سب کا, کم کی تاکید آئی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, پس وہ تم کو آگاہ کرے گا. بِمَا نَبَّأَ بِهِ أَنْبَأَ بِهِ, بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اس چیز سے آگاہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے, یا بِمَا كُنْتُمْ, یا جس میں تم ہو, اور كُنْتُمْ کی خبر مانے تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, ماضی استمراری مانے تو بھی ہو سکتا ہے, اور کنتم کو فعل ناقص مان کر تختلفون فیہ کی اس کی خبر مانے تو پھر ہو کے جس میں تم اختلاف کرتے ہو یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ کہ یہ اختلافات عقل کے تو ختم ہونے کے نہیں, بلکہ یہ بھی ایک ثبوت بنتا ہے قیامت کی ضرورت پر. قیامت کی ضرورت پر جس طرح سے ایک یہ ثبوت بنتا ہے کہ یہاں ایک بعض آدمی بدی کرتے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں ہوتی, بعض آدمی نیکی کرتے رہتے ہیں ان کے کوئی اپریشیٹ انہیں نہیں کرتا, نہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک. اگر جزا سزا نہ ہو تو یہ مر کے دونوں برابر ہو گئے, یہ برابر ہونا عقل نہیں مانتی. اس کو بھی قرآن کریم نے وہ بیان کیا ہے نا کہ سورت سواد میں آتا ہے ہم نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم نیکوں اور بدوں کو ایک جیسا کر دیں گے. دوسرے یہ کہ یہ اختلافات عقل کے بھی ختم ہونے میں نہیں آتے, اور دل چاہتا ہے کہ کہیں تو حقیقت اور ریئلٹی ظاہر ہو, کوئی وقت کوئی جگہ کوئی ایسی ہونی چاہیے. تو شاید الٹا عقل کے اختلافات کے خاتمے کی بھی ایک تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن ہو جب حقیقت سامنے آئے, تو جو کبھی اے حقیقت منتظر والی بات ہے. وان احکم بینہم, یہ اللہ کے ہاں بہتر ہے, وہ واقعی خلوص سے اختلاف کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں بیسیوں مثالیں موجود ہیں, ہمارے مسلمانوں کے لیے آئمہ کے جو فقہی اختلافات ہیں سب سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی سے, اس لیے سب درست ہے. وہ تو تقلید کا حکم تو ایک مجبوری کے ماتحت دیا گیا وہ سوال بغداد کے بعد, ورنہ یہ تو سیدھی مثال موجود ہے کہ اختلاف وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. جاہلوں کو چھوڑے, ورنہ فقہی اختلاف میں سب کا مسلک یہ ہے کہ ہمارا مسلک صحیح ہے, امکان ہے غلطی کا. دوسروں کا مسلک غلط ہے لیکن امکان ہے ٹھیک ہونے کا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا ہی ٹھیک ہے دوسرے ضرور غلط ہے, بس دوسرے کے وہ امکان زیادہ مانتے ہوئے اس پر عمل کر. اس میں صحت کا زیادہ امکان ہے اگر غلطی کا امکان ہم مان لیتے ہیں. ان کا وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نہیں مانتے وہ ہمارے نزدیک غلط ہے اگر صحت کا امکان کا رد نہیں کرتے. یہ تو سیدھی بات ہے. باقی بعض چیزوں میں کہ شرک والی چیز, یہ کوئی نیک نیتی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو جاہل ہے, یہ تو پکڑا جائے گا. شرک کے بارے میں تو بلکہ امت کا یہ اتفاق ہے کہ اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. شرک صرف عقل کی بنا پر ہی پکڑا جائے, کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پرمیٹیو سے پرمیٹیو قبائل میں بھی ایک بڑی ہستی کا کوئی تصور پایا جاتا ہے بلا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ شرک, باقی شریعت نبی کی روح سے نبی کا نہیں اس تک پن پہنچا وہ پوچھے تو یہ الگ معاملہ. اسی لیے ہمارے استاد مکرم عبد العلامہ علاء الدین صدیقی کہا کرتے تھے کہ مسلمان جو نہیں ہے وہ دو قسمیں ہیں, کافر ضروری نہیں, ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے. کافر کی کچھ شرائط ہے کہ اس تک تبلیغ ہو اب پہنچا دیا جائے, پھر وہ انکار کرے تب تو کافر ہے, ورنہ آپ اس کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں, شاید وہ کافر نہ ہو. نہیں نہیں وہ شرعی حقوق تو پھر غیر مسلم کے مسلمان کو حاصل نہیں ہوں گے نا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم سے پوچھا جائے گا فلاں کا کیا کریں بھائی بتاؤ, وہ تو اپنا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا, دوسروں کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے.
نہیں ایک شہادت تو ہے نہیں کہ مقدار شہادا الناس,
بس سب کچھ ٹھیک ہے.
ان کی ذمہ داری قیمت مسلمان پر ہے,
وہ اپنی جگہ ہے تبلیغ اور دعوات اور امر بالمعروف سب کچھ, لیکن اگر کوئی ایسے ہو جن تک نہ پہنچا ہو تو پھر بعض حدیثوں میں اس طرح سے آیا ہے کہ اس زمانے میں تو دور جستادہ جزیرے اور پہاڑ ہی سمجھے جاتے تھے نا جہاں تک اپروچ نہیں ہو سکتی انسانی سویلائزیشن کی. تو کہیں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ ان لوگوں کا معاملہ رہ جائے گا جو دور جزیروں اور پہاڑوں میں تھے اور جن تک حضور کا نہ نام پہنچا تھا نہ پیغام نہ کچھ. وہ شفاعت والی حدیثوں میں یہ آتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنے لگے گے تو اللہ میں یہ کہے گا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, یہ جانے اور میں جانوں, ان تک نہ تمہارا پیغام پہنچا نہ نام پہنچا.
یہ ہے وہ,
ہاں تو اس قسم کی چیزیں ہیں اور یہ عقل بھی مانتی ہے. باقی ضد میں آگے کرنا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر جگہ تک پہنچانا اور احسن طریقے پر پہنچانا مسلمان کے فرائض میں سے ممکن ہے. وہ نہ پکڑے جائیں یہ پکڑے جائیں تم نے کیوں نہیں کام کیا تھا. یہ وہاں یوں نہیں ہوگا کہ یہاں استاد کوئی بھی سلیبس نہیں ختم کراتا اور طالب علم خواہ مخواہ فیل ہو جاتے ہیں. اگر استادوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم کو تم نے تنخواہ لی تھی اور پڑھا سال میں 50 دن بھی نہیں پڑھا سکے. میں نے اوسط نکالا ہے کہ ایم اے کے ٹیچر سال میں 70-80 دن سے اوپر پڑھاتے ہیں. اور خصوصاً جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں نا ان کا تو یہ ہے جب وہ تو میرے خیال میں سال میں 40 دن بھی نہیں پڑھاتے, وہ تو میٹنگوں میں رہتے ہیں بس. نظام ہی ایسا ہے خراب کر رکھا.
سر ذرا تھوڑی سی کسی کی ریسرچ پڑتی ہے تو اس کو ڈسیزن جاب نہیں
کرتے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور یہ کہ تو فیصلہ کر. یہ ان جو لگا ہے دوبارہ تفسیری کہ یہ انزلنا کے ساتھ ہی اس کا تعلق بنتا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وغیرہ کے ساتھ وہ فَحْكُمْ جو آیا ہے پہلے وہاں وہ درمیان میں چونکہ کئی جملے آ گئے تھے اسی کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے وَأَنِحْكُمْ, اور ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ کہ تو فیصلہ کر. یہ وحکم ہو سکتا تھا لیکن یوں بھی ٹھیک ہوتا لیکن ان لگانے سے پچھلی عبارت کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے. اور تو فیصلہ کر بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ, پھر دیکھیے بما انزل اللہ کے ساتھ. ولا تتبع اہواءہم, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر. واحذرہم, اور ان سے بچ کے رہے. ان یفتنوک, اس سے کہ وہ تجھے فتنے میں ڈالیں, یعنی ان لی یفتنوک کر لیں یا اللہ یفتنوک, ان سے بچ کے رہو کہ کہیں وہ تجھے آزمائش میں نہ ڈال دے. ام بعد, یہاں فتنا ان آیا ہے بمعنا ہٹا دینے کے معنی میں آیا ہے, تجھ کو آزمائش میں ڈال دے اللہ کے نازل کیے ہوئے کے کچھ سے. یہ آزمائش میں ڈال دے گمراہ کر دینے کے معنی میں آیا کیونکہ جیسے اوپر آیا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, جس کی گمراہی اللہ چاہتا ہے, تو اس طرح سے اَنْ يَفْتِنُوكَ, کہ تجھے گمراہ کر دیں ہٹا دیں. ام بعض ما انزل اللہ الیک, میں نہ بنیادی ہوئی آزمائش کا ہے لیکن موقع کے لحاظ سے گمراہی وغیرہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے, جو اللہ نے تیری طرف انزل اللہ الیک, صرف ما انزل اللہ نہیں کہا, جو تیری طرف نازل ہوا ہے اس کے کسی حصے سے تجھے ہٹا نہ دے کہیں, ذرا چوکنے رہنا. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ رو گردانی کرتے ہیں, یہ تولو ماضی کا صیغہ ہی ہوگا, تتولو نہیں بن سکتا, اگر وہ رو گردانی کریں ہے ماضی کا صیغہ, ان کی وجہ سے ہم کر رہے ترجمہ. فَعَلَمْ, تو پھر تو جان لے کہ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, کہ بے شک بات اتنی ہی ہے یا حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. اَن يُصِيبَهُمْ, کہ ان کو آ لگائے. اصابا یصیبو, نشانے پر لگنا, اور کسی چیز کو اصابا بے کے ساتھ ہے تو معنی ہوتا ہے لگانا. اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ, کہ ان کو دے مارے ان کے بعض گناہوں کے ساتھ, یعنی بعض گناہ ان کے دے مارے ان پر. یوں لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا, دیکھیے اَن يُصِيبَهُمْ ذُنُوبُهُمْ نہیں کہا کہ ان کو آ لگے ان کے گناہ, پھر تو ذنوب فائل ہو سکتے تھے اور یصیب کو تصیب کرنا پڑتا. اَن یصیب کا فائل اللہ تعالیٰ ہی ہے. اصاب بقضاء, اس نے اس کو وہ چیز ماری, یعنی اس کو نشانہ بنایا اس چیز کے ساتھ. اَن یصیبہم, کہ ان کو اللہ نشانہ بنائے, یوں کر لیں ترجمہ, بے بعد ذنوبہم, ان کے بعض گناہوں کے ساتھ, یعنی ان کے بعض گناہوں کی انہیں سزا دے. یہ با محاورہ ترجمہ ہوتا, ان کو دے مارے, ان کو نشانہ بنائے ان کے بعض گناہوں کے ساتھ, یعنی بعض گناہ ان پر دے مارے, یعنی ان کی سزا دے. تو اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی انہیں سزا دینا چاہتا ہے, یہ با محاورہ ترجمہ ہوگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور لوگوں کی اکثریت بدکاروں کی ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثریت نیکوں کی نہیں ہوتی, کثیرم من الناس، یہاں جنرل لوگ کہیں، صرف یہودیوں کی بات نہیں ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں اور جگہ بھی بیان ہوئی ہے، اس لیے بھی جمہوریت وغیرہ یہ سب بکواس ہے قرآن کے نقطہ نظر سے. تو یعنی مطلقاً جمہوریت جسے کہتے ہیں مغربی تصور، وہ تو اسلام کے بالکل کوئی نہیں ہے، باقی رہ گئے کنٹرولڈ اور گائیڈڈ تو وہ اور بات ہے. اور جمہوریت کا پھر میں نا ہم اور کریں گے اپنے نقطہ نظر سے، ورنہ ان کے نقطہ نظر سے تو پھر ٹھیک ہے. اگر سارے ممبر چاہتے ہیں تو وہ ہوموسیکشوالٹی لیگلائز کر دیتے ہیں، شراب حلال کر دیتے ہیں، تو کیا پھر وہ کرنا کر سکتے ہیں؟ نہیں تو تجھے تو قرآن میں آٹھویں پارے میں آئے گا کہ وہ اگر تو نے اکثریت کی پیروی کی تو وہ تجھے راستے سے ہٹا دے گا. قرآن کریم میں آتا ہے وقلیل من عبادی الشکور، یہ تو اقلیت ہی رہے گی. اور سیدھی بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس قصے کا اور کیا معنی ہے، لیکن شیطان آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے اسے اتنی بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو 51 ووٹ اس کے رکھے کم از کم، تیرے ساتھ اکثریت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے ہی ہوں گے. تو ایک عجیب بات یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تاکید، دیکھیے فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم مما جاءک من الحق، پہلے پھر دوبارہ ان احکم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک. یہ رسول کے اتنے امکانات تھے بھٹک جانے کے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کیوں تاکید کی جا رہی ہے؟ اگر سوچے تو یہ ہمارے لیے ہے، یا پھر کہیں کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں رسول کے بھٹکنے کے نعوذ باللہ بڑے امکانات تھے، لہذا اللہ نے انہیں وارننگ دینی شروع، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے بھٹکنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ سب کچھ دراصل رسول کو نہیں ہمیں تاکید کی جا رہی ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکم میں نے فیصلہ، آ استفہامیہ، فی پس، تو کیا پس جاہلیت کا حکم یا قانون یا فیصلہ، یبغون وہ چاہتے ہیں، بغا یبغی چاہنا، یبغیونا ہے اصل میں، اور حکم کی نسب آئی ہے یبغون کے، مفعول مقدم ہو گیا ہے، یعنی اف یبغون حکم الجاہلیہ یوں تھا، تو کیا وہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ یہ ایک پہلے ظن الجاہلیہ آیا تھا سورت آل عمران میں، یہاں حکم الجاہلیہ جاہلیت کی ایک علامت یا قانون بھی ہے. جاہلیت کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تو نادانی بنتا ہے، یا کم علمی یا بے علمی، لیکن یہ اصطلاح ہے، اور دو اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک تاریخی لحاظ سے، ایک نظریاتی لحاظ سے. تاریخی لحاظ سے اسلام سے ظہور کے پہلے کے دور کو عصر جاہلیت کہتے ہیں، العصر الجاہلی یا عصر الجاہلیت یا دور الجاہلیت، جو کچھ بھی کہیں، وہ ہے تاریخی پہلو، تاریخی معنی. نظریاتی ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے، جو اسلام نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کفر نہ ہو، انکار نہ ہو، لیکن جیسے ان اسلامک کہیں چیزوں کو، ایک تو اینٹی اسلامک ہو سکتا ہے، تو ان اسلامک پھر وہ جاہلیت، ان اسلامک کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ نظریاتی اعتبار سے ہے، اس لحاظ سے اسلام کے مقابلے پر جاہلیت ہے، نظریاتی طور پر، ایک نظریات اسلام کا آئیڈیالوجی، ایک جاہلیت جو اس کے مقابلے، اور ایک کرونالوجی کے لحاظ سے، ترتیب زمانی کے لحاظ سے، اسلام اور اسلام سے پہلے جاہلیت. یہاں یہ نظریاتی اعتبار سے جو تفاوت ہے اسلام اور جاہلیت کا، ان معنوں میں آیا. لفظی معنی تو ہوگا کیا وہ اسلام سے پہلے کی قانون چاہتے ہیں، لیکن مراد ہے غیر اسلامی. مودودی صاحب نے اس جاہلیت پر اچھی اس کی تاریخ وغیرہ اور وضاحت کی تھی، اور قرآن کریم کے چار استعمالات کو دیکھیں تو بات کلیئر آ جاتی ہے. ومن احسن من اللہ، ہے اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے، یا زیادہ اچھا ہے اللہ سے، حکمن بلحاظ حکم کے، بلحاظ فیصلہ دینے کے، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو کہ یقین رکھتے ہیں، یہ قاف نون سے باب افعال اے کانا یوقنون، واو یہ سے بدلی ہے کیونکہ اس سے پہلے ما قبل پیش آ گیا ہے، تو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر بلحاظ حکم کے اور کون اچھا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اچھا اور کیا ہے؟ یا
قرآن کے چار استعمالات کون کون سے ہیں؟
وہ دو آگے آئیں گے. قرآن میں جاہلیت کا لفظ چار جگہ آیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ چار ایسی چیزوں کے ساتھ آیا جو اب بھی چلتے ہیں. ایک ظن الجاہلیہ، وہ پڑھا ہے آپ نے، ایک سوچ فکر تھاٹ غیر اسلامی. ظن میں نے گمان ہی ہوتا ہے نا، سوچ اور تھاٹ کے معنی میں ہے. ون یہ بڑا اپنے صورت یظنون باللہ غیر الحق ون الجاہلیہ، اور یہ حکم الجاہلیہ یہاں قانون کے ذمن میں آیا، غیر اسلامی قوانین کے لیے یہ لفظ آیا. آگے قرآن کریم میں تبرج الجاہلیہ، عورتوں کی نمود و نمائش کا غیر اسلامی طریقہ، اس کا بھی 22 پارے میں ذکر آیا. اور آخر پہ حمیت الجاہلیہ، بھائی آپ کے پڑھیں گے تبرج، اور پھر حمیت الجاہلیہ یعنی طرفداری غیر اسلامی طریقے پر کرنا. یہ چاروں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جاہلیت ہمارے انہی روپوں میں پھرتی ہے. قرآن کریم نے جہاں جہاں جاہلیت کا چار دگہ ذکر کیا، بڑے قابل غور ہے. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارا، نہ بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو. یہاں نصارا بظاہر جمع اس طرح کیا ہے کہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ہے نصب. یہودیوں اور نصرانیوں کو، الیہود واحد ہے بمعنی جمع اللہ کا، اور النصارا ویسے لفظ بھی جمع ہے اور ال بھی لگا ہوا ہے. اولیاء اتخذو کی دوسری خبر ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ، اولیاء ساتھی مت سمجھو. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، ان میں سے بعض، اولیاء بعض خبر ہے، بعض کے اولیاء ہیں، بعض کے ساتھی ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوستی کرے گا ان سے تم میں سے. تولا یا تولا، پھر جانا، منہ موڑ لینا، اور ایک معنی دوستی کرنے کا بھی ہے، یہاں وہی معنی ہے. تولا یا تولا، اس نے اس کے ساتھ دوستی کی. وَمَن يَتَوَلَّ مجزوم ہے، یہ گر گئی ہے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ہم ان کی، تولا ہو کا معنی ہے اس نے اس کے ساتھ دوستی کی. من کم، تم میں سے، اور تم میں سے جو ان کا دوست بنے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس وہ ان میں سے ہی ہے یا ہوگا، بلحاظ عاقبت یا بلحاظ نتائج. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، یا منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، یہ بھی کر سکتے ہیں ہدایت کا ترجمہ، ظالموں کو، کیونکہ ہدا یا ہدی کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہوتا ہے، راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے. ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، یا ان کو ہدایت نہیں دیتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. اس آیت میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جس زمانے میں قرآن نے کہا تھا بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، شاید یہ معنی تو درست ہو سکتا تھا کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نصرانی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لحاظ سے تو ترجمہ درست ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہ کیا یہودی اور نصرانی مل کر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اس زمانے کا ہرگز تصور نہیں تھا. یہودی اور عیسائیوں میں وہ جسے اٹ کتے کا بیر کہتے ہیں نا، وہ تھا اس زمانے میں، اور یہ ابھی 16ویں صدی تک رہا ہے، بلکہ 16ویں صدی کیا، 1938 یا 36 یا اس کے قریب، بہرحال ورلڈ وار سیکنڈ سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، کہ جرمنی سے کچھ ان پہ مظالم ہٹلر کر رہا تھا، تو وہ نکل رہے تھے یہودی، اور یہ دوسری عیسائی حکومتیں انہیں کہتی تھی کہ اچھا ہم تمہیں اپنے ملک میں آباد کر لیں گے. ایک جہاز تھا، شاید اس کا نام سینٹ لارنس تھا، وہ کتنے ہزار یہودیوں کو لے کر چلا تھا فرانس کے کسی شمالی بندرگاہ سے. اس میں یہودیوں کے کئی قبیلے تھے، ان کو پرمٹ دیے ہوئے تھے کہ کیوبا میں جی ان میں سے اتنے 100 ٹھہریں گے فیملی، یو ایس اے اسٹیٹ اتنے لے گی، اور فلاں ملک میں اتنے ادھر آئے تھے. وہ جہاز پہلے کیوبا میں آیا، کیوبا نے اگر 100 لینے تھے تو 20 لیے، کہا باقی میں نہیں لے سکتا جاؤ. اور پھر یو ایس اے کے اس کے سب سے زیادہ پرمٹ وہاں سے چلے ہوئے تھے، کو بین الاقوامی یا گیا، یو ایس اے نے ایک بھی لینے سے انکار کر دیا اور جہاز واپس گیا فرانس کہ یہودیوں کو ہم نہیں لیں گے. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، 40 سے کچھ پہلے کی بات ہے. اور پھر وہ فرانس پہ اور اس جگہ بارڈر پہ کہیں سیٹل کیے گئے، اور پھر جب ورلڈ وار باقاعدہ شروع ہو گئی تو خدا جانے ان قبیلوں کا کیا بنا. یہ اس میں لکھا ہے ہسٹری آف جیوش پیپل، ایک ایٹلس ہے، ایٹلس آف جیوش ہسٹری، اس میں وہ سینٹ لارنس کے آنے اور جانے اور یہ سانے سب نہ لینے کا. اور جو مڈل ایجز میں ان کے گیٹوز ہوتے تھے، یہودیوں کے الگ سلمز اور الگ علاقے، جو ساری عیسائی جو کرسچنڈم تھی یورپ کی، وہ یہودیوں سے نفرت کرتی تھی کہ یہ مسیح کے قاتل ہیں، اور ان کے آبادیوں کا نام ہی گھیٹو، ایک لفظ ہے انگریزی میں آتا ہے، اس میں رہتے تھے. تو اس جیسے چوڑوں کو الگ بستیوں میں رکھا جائے، تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا، جب قرآن نے کہا اس وقت اس کا تصور نہیں تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی مسلمانوں کے مقابلے پر یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو بڑے تعجب ہوتا ہے قرآن کریم کی اس آیت پر. وہ تو سیاسی اسباب ہی ہیں اور کیا، پوپ نے مسیح کا خون ہی معاف کر دیا، ایگزونریٹ کر دیا انہیں. پہلے وہ تھا کہ مسیح کا خون یہودیوں کی گردن پر ہے، وہ ابدی لانتی ہے، اور یہ اس پوپ سے پہلے پوپ نے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے رومن کیتھولکس میں کہ پوپ کا جو ورڈکٹ ہے نا، وہ بات ادھر کی لمبی ہو جائے گی، پوپ کا ورڈکٹ آسمانی ہے بالکل، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. یعنی پوپ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بائبل کی فلاں فلاں آیتوں سے یہ استنباط کیا ہے، وہ کہتے کہ اب یہ حکم ہے بس پیپل ڈگری ہے اب، بلکہ ڈگری بھی نہیں اسے کچھ اور کہتے ہیں، لفظ ہے خاص، وہ جاری ہو جائے بس ٹھیک ہے. اب اس نے حکم دے دیا کہ مسیح کا خون ان کو معاف کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پاپ پوپ نے حکم دیا ٹھیک. یہی شیعوں کے ہاں امام کا یہی درجہ ہے، کہ ہم تو کہتے ہیں ابو بکر اور عمر بھی دلیل دیتے تھے کہ قرآن اور حدیث سے ہم نے یوں ثابت کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے امام کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تو وہی اور مامور بس ہے اور اس حساب سے. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، یہ اس لحاظ سے ہے جناب کہ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر کہے کہ جو میں کہہ دوں وہی قانون ہے. یہ ہے اصل پاپائیت، یہ اسلام میں نہیں ہے. لیکن جن عامکوں کو یہ پتہ نہیں پاپائیت کی امپلیکیشن کیا، وہ کہتے ہیں اسلام میں مولوی بنانا پاپائیت ہے، یعنی علم سیکھنا پاپائیت قرار دے دیا کہ دین کا علم سیکھنے کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ تو گدھا پن ہے. اسلام میں پاپائیت نہیں ہے کہ معنی تو یہ تھا کہ اسلام میں کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دلیل کے بغیر بات کریں اور اپنی منوا لیں کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے اور میرا حکم چلنا چاہیے. پوپ کا یہ ہے، پوپ کو یہ حق ہے کہ جو کر دے کر دے، بس ان معنوں میں پاپائیت نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے اسلام میں. لیکن یہ پرویز وغیرہ اور سارے اور جو بیگم اٹھتی ہے بال کٹا کے کہتے ہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کل پاپا تو باپ کو کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کا معنی تو پھر یہ بننا چاہیے، یہاں کوئی اپنے باپ کا نہیں ہے، پاپا تو باپ کو ہی کہتے ہیں سارے. پاپائیت کا انہیں میں نے ہی نہیں معلوم کہ اس اسلام میں پاپائیت نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے، اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہونا پاپائی ہو جی پائیت ہوتی. ان کے نزدیک تو امام وہی ہے نا ایک طرح کے، جس طرح ہماری پوزیشن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے واقعات میں کہا کہ یہ میرا وحی کا حکم نہیں ہے، یہ میرا اجتہاد ہے، سب کچھ ہے، ان میں فرق کیا، امت کو سکھایا سمجھایا یہ سب کچھ، وہ بھی یہ نہیں ہے، اور ان معنوں میں پاپائیت یا وہ کرے. بہرحال یہ آیت بڑی عجیب ہے کہ یہودی اور نصرانی، پہلے تو ہم اس کا یہی معنی کر سکتے تھے کہ یہودی یہودیوں کے دوست ہیں، نصرانی نصرانیوں کے دوست ہیں، نہ وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں نہ وہ بن سکتے ہیں، لیکن اب یہودی اور نصرانی آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہو گئے. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی وہ ان کی دوستی آپس میں ہے. کس وجہ سے ہے وہ تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں نا. تمہارے نہیں دوست بن سکتے، تم میں سے جو ان کے ساتھ مل گیا بس وہ انہیں کا ہی ہوگا. ساتھ ظاہر ہے یہاں ملی سطح پر بات ہو رہی ہے، ایک یہ بات بھی ذہن میں رہے، کیونکہ کسی صحابی سے کسی نے پوچھا تھا جی اللہ میاں تو قرآن میں یہودی اور عیسائیوں کی دوستی منع کرتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے معنی بتانے کے بجائے یہ کہا کہ ہاں بھائی یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اور ادھر یہ بھی ہے کہ ممکن ہے میرے بچوں کا نانا نانی کوئی یہودی یا عیسائی ہو، یعنی اس آیت کی طرف ریفر کیا کہ شادی کی بھی اجازت دی اور ممکن ہے کسی مسلمان کے بچوں کا نانا ماموں یہودی یا عیسائی ہو. تو پھر وہ تفسیر والے لکھتے ہیں کہ دراصل انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا فرق کی طرف، کہ انڈیویجول لیول پہ ہو سکتا ہے کہ کسی یہودی عیسائی کی کسی کے ساتھ دوستی ہو، بلکہ اگر کنہیں شرائط کے ساتھ شاید رشتہ داری بھی ہو، یورپ وغیرہ میں تو خیر اس کے عام امکانات ہیں، لیکن ملی سطح پر وہ تمہارا دوست کبھی بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کسی ہندو اور سکھ کے ساتھ میرے بالکل ذاتی تعلقات بھائیوں جیسے اور رہے ہیں ایکچولی، بلکہ بھائیوں سے بہتر تعلقات رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب ملت کی بات ہو